السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ اور انجینئر ہیں نک ایوانوف. اردو ویو اے کی یہ نشریات آپ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آن لائن بھی سن سکتے ہیں آڈیو اسٹریم پر کلک کرتے ہوئے، اور اس کے بعد اردو ویو اے ڈاٹ کام پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر یہ پروگرام سن سکتے ہیں. اپنے کامنٹس اور لکھنا نہ بھولیے گا، ہمیں ہمارے پروگراموں کے بارے میں رائے ضرور دیا کیجیے. آج دنیا بھر میں پاکستان سمیت ہمارے مسیحی بہن بھائی کرسمس منا رہے ہیں. ہم سب کو اس موقع پر مبارکباد اور بہترین دعاؤں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. آج پاکستان اپنے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کا 141واں یوم پیدائش بھی منا رہا ہے. مبارکباد کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے انٹر فیتھ ہارمنی یعنی بین المذاہب ہم آہنگی اور ڈائیلاگ یعنی بات چیت کی، جس کی آج کی اس دنیا میں بے حد ضرورت ہے. پاکستان نے عالمی بینک پر زور دیا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں کی پاسداری کرے. ورلڈ بینک کی ذمہ داریاں کیا ہیں جانیں گے ماہرین سے، اور آخر میں بات کریں گے ترکی اور شام کی، پھر اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی جس کے بارے میں ہم کل سے بات کرتے آ رہے ہیں. لیکن آج سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، ایک بڑی ہی المناک خبر ہے اور جو کہ آپ ہمارے بلٹنز میں سنتے آ رہے ہیں. روس کا ایک فوجی طیارہ اتوار کو اللہ صبح بحیرہ اسود میں گر کر تباہ ہو گیا، اور اس پر سوار تمام کے تمام 92 افراد میں سے کسی کے زندہ بچنے کا کوئی امکان نہیں. طیارے پر 92 افراد سوار تھے جو بحیرہ اسود کے ساحلی شہر سوچی سے اڑان بھرنے کے چند منٹوں بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا. 2154 ساختہ 3 انجن والا یہ جہاز شام کے شہر لاتکیا کے لیے اپنی معمول کی پرواز پر روانہ ہوا تھا. روس کی پارلیمان کے ایوان بالا کی دفاعی کمیٹی کے سربراہ وکٹر اوزروف نے روسی خبر رساں ایجنسیز کو بتایا ہے کہ واقعے میں دہشت گردی کا امکان نہیں، اور ہو سکتا ہے طیارہ تکنیکی خرابی یا عملے کے رکن کی غلطی کی وجہ سے تباہ ہوا ہو. ان کے بقول یہ طیارہ فوج کے زیر انتظام تھا، لہذا اس میں دہشت گردی کا امکان نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں جتنی بھی رپورٹیں ہمیں تازہ ترین ملتی ہیں وہ آپ ہمارے نیوز بلٹنز میں، آنے والے نیوز بلٹنز میں بھی سنتے رہیں گے. تو آئیے اب باقاعدہ کرتے ہیں آغاز پروگرام کا. پوپ فرانسس نے کرسمس کے موقع پر جنگوں اور دہشت گردی کے خطرے سے دو چار دنیا کے لیے امن کا پیغام دیا اور دعا کی. انہوں نے شام کے شہر حلب میں ہونے والی جنگ کو انتہائی خوفناک لڑائی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اس تنازع کا بات چیت کے ذریعے حل نکالے اور تصفیہ کرائے. جیسا کہ آج پہلے بھی ہم نے کہا، دنیا بھر میں کرسمس پورے عقیدت احترام سے منائی جا رہی ہے، اور آج کا دن اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ آج ہماری اس دنیا میں بین المذاہب ہم آہنگی اور صبر و تحمل کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے. آج کی دنیا جو جنگ، تنازعات اور نسلی بنیادوں پر اختلافات کی وجہ سے خون ریزی کا شکار ہے، اس لیے بین المذاہب ڈائیلاگ یا مکالمے کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، تاکہ اختلاف رائے کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے اور سلجھایا جا سکے. میرے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے بین المذاہب مکالمے اور مذہبی ہم آہنگی کے لیے کام کرنے والے ڈاکٹر ذوالفقار کاظمی، جو ابھی ہمارا ساتھ دیں گے. بینا گوئندی ہیں، انسانی حقوق اور انٹر فیتھ ڈائیلاگ کے لیے کام کرتی ہیں، اپنی تحریروں کے ذریعے حالات کا تجزیہ کرتی ہیں اور سماجی مسائل کو اجاگر کرتی ہیں، اور یہاں امریکہ میں پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کے صدر ولیم شہزاد ہمارے ساتھ ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن بات کرتے ہیں ولیم شہزاد صاحب سے. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہوئے کرسمس کے موقع پر بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. شہزاد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جب دنیا بھر کی طرح امریکی معاشرے میں بھی گروہی اور مذہبی بنیادوں پر تقسیم نظر آتی ہے، مسیحی برادری کی طرف سے آپ کے خیال میں انٹر فیتھ کے لیے کیا کام کیا جا رہا ہے؟
السلام علیکم جی. میں
وعلیکم السلام جی،
ولیم شہزاد عرض کر رہا ہوں
جی،
نیو یارک سے
جی.
خاص کر کے جیسا کہ ہم لوگ یہاں پہ انٹر فیتھ پہ کام کر رہے ہیں نیو یارک میں، پاکستانی کرسچن اینڈ پاکستانی مسلم اینڈ ادر مینز جوش ہندو، تو ہمارا یہی پوری دنیا میں پیغام ہے کہ ہم خاص کر کے اس کرسمس کے موقع پر تمام پاکستانی برادری اور پوری دنیا میں امن کا پیغام دیں. یہی ہمارے زندہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا ہے، اور اسی پہ ہم دنیا میں پیار بانٹیں، محبتیں بانٹیں. اور کرسمس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جو یہ تحفے توائز لوگوں کو بانٹتے ہیں، یا رشتہ داروں، عزیزوں میں یا بچوں میں، یہ محبت کا ایک پیغام ہے، اور جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں جیسے بتایا ہے ہم ویسے ہی کر رہے ہیں.
اچھا بینا گوئندی، آپ فرمائیے گا آج کی دنیا میں اگر بین المذاہب سطح پر بات چیت ہو اور گروہی اور نظریاتی اختلافات کو صبر و تحمل اور ایک دوسرے کو قبول کرتے ہوئے طے کیا جائے، اس سارے سلسلے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کوششیں آپ دیکھتی ہیں انسانی سطح پر؟
السلام علیکم، سب سے پہلے تو سب کو میری کرسمس. بات یہ ہے کہ آج کی دنیا میں جس مقام پہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہ حالات اسی لیے ہیں کہ ہم نے اپنے دلوں کو بند کر دیا ہے. جب ہم اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے کھولیں گے اور ہم اوپن ہارٹس کے ساتھ سب کو ملیں گے اور ویلکم کریں گے، تو ہمیں بہت اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس صورتحال سے نبٹنے کے لیے نہ صرف قومی سطح پہ، یا ہمیں اپنے لیڈران سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں کو، ان ایشوز کو آگے لائیں، بلکہ ہمیں کمیونٹی کی لیول پہ اس چیز کو، اس ایشوز کو زیادہ اس طرح لانا چاہیے کہ ہمیں سب کو ویلکم کریں، اور ہم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں یکجہتی اور ہم آہنگی اسی طور پہ لا سکتے ہیں جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم سب ایک ہیں. اور وہ کس طرح ہے کہ ہم ان کی نمائندگی بھی ہر طرح پہ ہو، ہم قومی سطح پہ بھی ہر ایسے شخص کی، ریلیجن کے اوپر نہ ہو بلکہ انسانی رویوں کے اوپر، ہر شخص کی عزت اور اس کے وقار کو مجبور نہ ہونے دیا جائے اور ان کو ویلکم کیا جائے. میں یہ سب کہتی ہوں، اور یہی پیغام ہے امن کا اور سلامتی کا، اور اسی طرح قومیں بنتی ہیں، ملک بنتے ہیں، اور پھر آج کا یہ گلوبل ویلج کا امیج آتا ہے.
اچھا ولیم، آپ یہ بتائیے گا کہ امریکہ میں پاکستانی مسیحی کرسمس کس طرح سے مناتے ہیں، اور آج کے دن کس نوعیت کی تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے، کس طرح سے یہ ساری خوشی منائی جا رہی ہے؟
خاص کر کے نیا امریکہ میں ہم لوگ کٹھے مل کے کرسمس مناتے ہیں، اور پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کی جانب سے ہمارا جو کرسمس کا پروگرام ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاکستانی مسلم بھائی، یہاں تک کہ ہمارے چند پاکستانی ہندو بھائی بھی ہیں، اور انڈین کمیونٹی میں سے بھی، جوش کمیونٹی میں، ہم اسے پاکستان کرسمس انٹرفیتھ کا نام ہم دے رہے ہیں. تو انٹرفیتھ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے کرسچن مسلم جوش ہندو سب ڈائلاگ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں جو ہماری کوشش ہے پاکستان کرسچن ایسوسی ایشن کی، کہ یہ ایک بھائی چارے کا پیغام ہے، جب تک ہم مل بیٹھ کے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے تو دنیا میں امن نہیں آئے گا. تو یہ نہ تو ولیم شہزاد کی ڈیوٹی ہے، یہ ہم سب کی ڈیوٹی ہے کہ ہم سب بیٹھ کے اپنے، جو خاص کر کے ہمارے ملک میں یہ آج کل باغا دوڑی چل رہی ہے، اس پہ ہم کام کریں، اپنے ملک میں امن اور سلامتی لائیں. اور یہی میرا پوری دنیا میں پاکستانی جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پیغام ہے.
اچھا ایک اور چلتے چلتے بات مجھے بتائیے گا، کیا سمجھتے ہیں آپ کے انٹر فیتھ ڈائلاگ کے ذریعے جس کی آپ کوششیں کر رہے ہیں، وہ اس امریکی معاشرے کے اندر آپ اس کو کس حد تک کامیاب دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں یہ کوششیں آپ کی کامیاب ہو رہی ہیں؟
دیکھیں کامیابی جو نظر تو نہیں آتی، ویری ہارڈلی، کہ لیکن ہم لوگ کوشش تو کر سکتے ہیں نا. جب تک ہم گراس روٹ پہ جا کے ہم کوشش نہیں کریں گے تو کیسے مزے کے یہ مسئلے حل ہوں گے؟ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا. تو ہار نہیں ماننی چاہیے، ہار مانیں گے تو جو ہماری آنے والی جنریشن ہے وہ تو پہلے سے ہی ہاری ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ہار نہ مانیں، ہم جو بڑے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پہ لے کے جائیں. تو انشاءاللہ یہ میرا ماننا ہے، اور میرے خداوند کے فضل و کرم سے ہم ایک دن کامیاب ہوں گے سب مل جل کے.
بہت بہت شکریہ آپ کو، پھر ایک دفعہ ہم کرسمس کے موقع پر بہت اپنی بہترین خواہشات کا اظہار کرتے ہیں، میری کرسمس کہتے ہیں آپ کو، اور ہمیں امید ہے کہ جو کوششیں آپ کی ہیں انٹر فیتھ کے سلسلے میں ان میں کامیابی ہو، اور اگلی بار جب ہم آپ سے بات کریں تو آپ اس کے لیے ہمیں بہتر انداز میں بتائیں کہ یہ کوششیں واقعی کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں اور ان کا نتیجہ بھی ہم دیکھ سک رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. نیو یارک سے ولیم شہزاد ہمارے ساتھ تھے، اور یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں بینا گوئندی ہیں، اور اب پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے پیٹر جیکبز، جن کا تعلق سینٹر فار سوشل جسٹس سے ہے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر الطاف اللہ خان ہمارے پروگرام میں حصہ لیں گے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابھی یہی کرسمس کا تذکرہ چل رہا ہے، دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی اتوار کے روز مسیحی برادری نے کرسمس کا تہوار روایتی مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت سے منایا ہے۔ اس موقع پر ملک بھر میں گرجا گھروں اور تفریحی مقامات پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات دیکھنے میں آئے، جس کی وجہ ماضی میں مسیحیوں کے تہوار کے موقع پر ہونے والے مہلک دہشت گرد واقعات تھے۔ کرسمس کے تہوار پر ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں آباد مسیحی برادری کے لوگوں نے گرجا گھروں میں منعقد ہونے والی خصوصی دعائیہ تقریبات میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ خوشی کے اس موقع پر گھروں میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا۔ کرسمس کا آغاز نصف شب کے بعد منعقد ہونے والی دعائیہ تقریبات سے ہوا۔ مسیحی برادری کے زیادہ تر افراد نے اس موقع پر کیے گئے حفاظتی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ سالوں کی نسبت اس بار انہوں نے یہ تہوار امن و سکون سے منایا۔ اسلام آباد کے ایک چرچ کے باہر مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی کرن زاہد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خوشی کا یہ تہوار ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ملنا چاہیے۔ اور اسلام آباد کے ایک چرچ کے پادری زاہد اقبال نے کہا کہ اس بار کرسمس کے موقع پر کیے جانے والے انتظامات انتہائی تسلی بخش تھے۔ حکومت کا کہنا یہ ہے کہ اس موقع پر ملکی اعلی سیاسی قیادت نے کرسمس کے موقع پر اپنے الگ الگ تہنیتی پیغامات میں ملک کی مسیحی برادری سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نواز شریف نے بھی اور صدر ممنون حسین نے بھی اس موقع پر اپنے پیغامات دیے۔ حکومت کہتی ہے کہ ملک آئین تمام پاکستانیوں کو مساوی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان میں آباد غیر مسلم شہریوں کو منفی سماجی رویوں اور ملک میں عدم برداشت کے کلچر کی وجہ سے کئی مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ بعض مبصر کہتے ہیں کہ اس رجحان کو ختم کرنے کے لیے جہاں حکومتی سطح پر اقدامات ضروری ہیں، وہیں برداشت اور رواداری کے فروغ کے لیے بین المذاہب مکالمے سے بھی معاشرے میں مثبت سوچ کا فروغ دینے میں مدد مل سکتی ہے۔ پیٹر جیکب کا تعلق سینٹر فار سوشل جسٹس سے ہے، سب سے پہلے انہی سے پوچھتے ہیں۔ پہلے تو ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں اب ہمارے پروڈیوسر صاحب آپ بتا رہے ہیں کہ پیٹر جیکب پانچ منٹ کے بعد آئیں گے، ان سے ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر الطاف اللہ خان سے پہلے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم بین المذاہب مکالمے کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے معاشرے میں آگہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فعال میڈیا معاشرے کو اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں مؤثر انداز میں آگہی کی مہم بھی چلا رہا ہے؟
بات یہ، پاکستان میں تو آج کرسمس تھی، تو اس کے حوالے سے ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک تو ہمیں چند چیزوں کے بارے میں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ جو مسیحی برادری پاکستان میں رہتی ہے وہ پاکستانی ہی لوگ ہیں۔ میں آج دو چرچز گیا تھا پشاور میں، تو میرے خیال میں جب ہم ان لوگوں سے ملتے ہیں تو ایک سینس آف ڈیسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ نہیں سمجھتے کہ وہ اس ملک کا حصہ ہیں، اور ایک بے بسی اور لاچاری کا عالم ہے جس کا ہمارے ہاں ایسا ہو چکا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم اقلیتوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اور وہ انکانشیسلی جو لاشعوری طور پہ ہم ایسا کرتے رہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں ایک تو اپنے تعلیمی نظام پہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ اس کو ہم ایسا بنائیں کہ بچوں کی تربیت اس طرح ہو کہ ان کو بین المذاہبی ہم آہنگی کا احساس ہو، کیونکہ اگر آپ مسلمانوں سے ہمارے ملک میں پوچھتے ہیں تو ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا وہ کسی نہ جانتے ہوئے ہی لوگوں کی شاید مذہب دوسرے مذاہب کی عزت نہیں کر رہے۔ تو میرے خیال میں جس حالت میں ابھی یہاں پہ ہمارے پاس منورٹیز ہیں جس میں مسیح برادری بھی شامل ہے، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک شعوری کوشش کریں معاشرتی سطح پر۔ حکومتی اقدامات، قوانین اور اس قسم کی دوسری چیزیں شاید زیادہ مؤثر نہ ہوں۔
اچھا جی، بنا آپ کے خیال میں پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی آگہی اور تحفظ کے لیے مزید کیا اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے؟ آپ نے سنا ڈاکٹر خان نے اس کا تجزیہ کیا کہ واقعی شعوری طور پر بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ایک شعوری طور پر تربیت دینے کی ضرورت ہے، اور یہ شعوری سطح پر یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے سماجی سطح پر کہ ان چیزوں کے بارے میں سوچا اور سمجھا جائے۔ آپ اس بارے میں لکھتی ہیں، اس بارے میں سوچتی ہیں، کیسے آپ دیکھتی ہیں اس کو؟
مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر خان نے وہی بات کی جو میں کرنا چاہتی ہوں، اور میں اسی انہی کی بات کو آگے یوں بڑھاتی ہوں کہ ہمیں یہ تربیت کے لیے، ہمیں یہ اپنی آنے والی نسلوں کو تربیت اگر ہم دیں گے اور اپنے تعلیم کے حصے میں شامل رکھیں گے کہ ہم ان کو یہ بتائیں کہ بین المذاہب ہونے سے ہمیں، چونکہ یہ جو ہماری اقلیتیں کسی ملک میں بھی جو اقلیتی مذاہب کے لوگ جو رہتے ہیں اور اقلیتیں رہتی ہیں, وہ برادری ہماری کسی بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں برادری کے شریک ہیں. جب وہ ہماری ہر چیز میں برابر کے شریک ہیں تو ان کو تمام حقوق کے ساتھ بھی اسی طرح ان کو حاصل ہونے کا حق ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے. دوسری بات میں یہ اس بات کے اوپر فورس کرنا چاہتی ہوں کہ اس میں اگر جب ہمارے مذہبی پیشوا ہمارے جب یہ اسکالرز وہ لوگ جب سامنے آ کے یہ بات کریں گے, نہ کہ سیاسی لیڈران بلکہ اگر مذہبی پیشوا اگر یہ بات آ کے قوم کے سامنے بات کرتے ہیں اور کمیونٹی کے سامنے بات کرتے ہیں تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. تو ہمیں اپنی کمیونٹی کو جب بھی ہم ایسے ایشوز لائیں تو اس میں ان لوگوں کا کام ہے اور ان کے اوپر یہ فرض بھی میں سمجھتی ہوں کہ حد تک ہے کہ وہ سامنے آئیں اور ان ایشوز پہ کھل کے بات کریں. اور اسی کا پیغام اسلام کا پیغام ہے, یہی امن کا پیغام ہے اور یہی آپس میں مل جل کے رہنے کا پیغام ہے. چونکہ اس میں ہمیں صبر و تحمل کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں نسلی تنازعات کو ختم کر دینا چاہیے, چونکہ ہماری ترقی اور امن کی یہی سب سے بڑی ضمانت اور یہی سب سے بڑی امانت ہے ہمارے پاس جو کہ ہم اگلی نسلوں کو آپ دے سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے شعور کو اجاگر کر کے اس چیز کو بتانا پڑے گا اب آنے والی نسلوں کو, اور وہ ہمیں اپنی ایجوکیشن سسٹم میں اس کا ایک حصہ بنانا پڑے گا تاکہ ہمارے اندر ایکسیپٹنس آئے, ٹالرنس لیول زیادہ ہو. اور اس لیول کو تبھی بڑھایا جا سکتا ہے جب کہ ہم اپنے بچوں کو اور آنے والی نسلوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو لوگ اس میں رہتے ہیں وہ اس میں برابر کے شریک ہیں. تو ہم آپس میں شیئرنگ کریں, اور شیئر کیسے کریں گے کہ ہم گیو اوے کریں. گیو اوے یوں ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے زندگی گزاریں, اور یہی معاشرے کی ترقی اور خوشحالی کی ضمانت ہے.
اچھا بنا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اب ہم بات کرتے ہیں پیٹر جیکب, ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے, ان سے بھی ہم اس بارے میں بات کریں گے. اتنی دیر ہم بات کرتے ہیں بانی پاکستان محمد علی جناح کے بارے میں, جن کا 141واں یوم پیدائش آج اتوار کے روز منایا جا رہا ہے, اور اس موقع کی مناسبت سے ملک کی قیادت نے قوم سے قائد اعظم کی تعلیمات اور رہنما اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے. یوم پیدائش پر عام تعطیل ہے اور تمام سرکاری اور نجی عمارتوں پر قومی پرچم لہرایا گیا ہے. اتوار کی صبح کراچی میں قائد اعظم کے مزار پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی, اور پاکستانی فوج کی مرکزی تربیت گاہ کاکول کے کیڈٹس نے گارڈز کے فرائض سنبھال لیے. اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں مختلف تقریبات کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. ڈاکٹر خان, ایک اب یہ ذرا مشکل سا سوال ہے قائد کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں. یہ ہمارا چونکہ پروگرام ایسا ہوتا ہے جس میں سیگمنٹس ہیں اور تھوڑا تھوڑا ٹائم ہوتا ہے ہر سیگمنٹ کے لیے, تو ورنہ ہم اس کو بڑی تفصیل سے بھی بیان کرتے کہ قائد کا تصور پاکستان کے بارے میں کیا تھا, لیکن اتنے سالوں سے چونکہ بات کرتے آئے ہیں, ہر شہری کو اس بات کا علم ہے کہ قائد نے بالکل ایک برابری کی سطح پر ہر شہری کے لیے مناسب اور برابر کے حقوق دینے کی بھی بات کی تھی. وہ جو تصور تھا آج کے پاکستان میں, اس کی صورت کیا ہے؟
اصل میں قائد اعظم کو جب ہم جاتے ہیں تو اب کراچی کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں آہستہ آہستہ. تو ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیکولر ڈھانچہ ہے, جو رواداری کا ڈھانچہ تھا, وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. اور قائد اعظم کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستان بنانا تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو سٹیٹ اور سوسائٹی ہے اس کے ایک رواداری اور جو سیکولرزم کے سمبل تھے قائد اعظم, اور سب لوگوں کو برابر حقوق دینے کے سمبل تھے, ہم اس راہ سے شاید ہٹ گئے. اور اسی وجہ سے اگرچہ عمارتوں پہ پرچم چڑھنے کو ہو جاتے ہیں, گارڈ کی تبدیلی بھی ہو جاتی ہے, ہم ان کو ٹیلی ویژن اور میڈیا پہ اور اخباروں اور ریڈیو میں اچھا بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن ہمیں آج کل شاید معلوم نہیں رہا کہ اصل میں ان کی اہمیت کیا ہے. ہر ملک میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو ان کی عزت کرنے کے پیچھے ایک سبب بھی ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان بنانا ہی ان کا کام تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اکیلا تو نہیں بنایا, بالکل سچ بات ہے, لیکن انہوں نے لیڈ کیا. لیکن اس کے بعد ہمیں کنٹینیوسلی ضرورت رہے گی ان کے نام کی اور ان کے کام کی, اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی کہ وہ ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے تھے جس میں سب لوگ آزادی سے جی سکیں, اپنے مذہبی, نسلی اور دوسرے اپنے آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ رہ سکیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملک میں یہ چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں, فرقہ واریت, تعصب, نسلی امتیاز, لسانی جھگڑے,
تو میرے خیال میں ہمیں دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ آخر انہوں نے ہمیں کیا کہا تھا, اور اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم اپنے قائد کو جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو دوبارہ دیکھیں اور دیکھیں کہ ہم کہاں سے ہٹ گئے ہیں. مطلب ہم ہر کسی سے رہنمائی لے سکتے ہیں تو ان سے کیوں نہیں لے سکتے. میرے خیال میں آج کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو فرقہ واریت کا سامنا ہے, ہمیں جو روز روز کے جھگڑوں کا سامنا ہے, سیاست میں ہمارے ہاں جو حالات چل رہے ہیں, ان سب میں ہم اگر ایک شخص کو دیکھیں تو اس نے اپنی زندگی کچھ اصولوں کی بنیاد پہ بسر کی اور انہی اصولوں کو آگے بڑھانے کے لیے وہ مسلسل کوشش کرتے رہے, تو میرے خیال میں یہ بہت مناسب ہے اور بہت ضروری ہے کہ آج ہم جب بیٹھتے ہیں تو صرف ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کوشش کریں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہم جس راہ پہ چلے تھے اس پہ آج کہاں جا کے پہنچ گئے ہیں. ملک جو ہے وہ ایک ایسی افراتفری کے عالم میں ہے جس میں ہمیں ہر اس شخص کو یاد کرنا ہوگا جس نے ہمیں وہ راہ دکھائی ہے جو امن کی راہ ہے اور جو کہ سلامتی کی راہ ہے. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ری وزٹ کریں ان کو, ان کے افکار کو اور جو کچھ انہوں نے کیا, یہ بہت ضروری ہے میری نظر میں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خان پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر خان آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. بنا ایک کوئک کامنٹ کریے. پیٹر جیکب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں, پھر ہم ان کے ساتھ بات کر کے اپنی اس سیگمنٹ کو ختم کریں گے. بنا آپ قائد کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئک کامنٹ.
میں یہ بات یہ کرتی ہوں کہ ہمارے قائد نے ہمیں جو سبق دیا وہ یہ دیا کہ ہم سب ایک ہیں. میں اسی بات کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کے ساتھ ہم اگر زندگی آگے کہیں گے, ہم عزت و وقار اگر کسی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو ہم اگر کسی کو عزت دیں گے تو ہم ان سے چاہتے ہیں. کیونکہ ہمیں اگر ہم اپنی ترقی اور خوشحالی کی اگر ہم چاہتے ہیں کہ امن اور سلامتی کا معاشرہ قائم کریں اور وہ اسی طرح ہے کہ ہم کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دیں, تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم آپس میں مل کے یوں ہی رہیں تب جب ہم صبر و تحمل کے ساتھ سب کو ایکسپٹینس دیں گے. اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نمائندگی, ہم اقلیتوں کی نمائندگی ہر سطح پہ ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, کمیونٹی کی سطح پہ, قومی سطح پہ, اور نہ کہ ان کو الگ الگ سیگریگیٹ کر دیا جائے بلکہ ان کے ساتھ مل جل کے گھروں کے ساتھ گھر ملنے چاہیے, مکانوں کے ساتھ مکان ملنے چاہیے, دلوں کے ساتھ دل ملنے چاہیے, اور وہ تب ہوگا جب ہم خود کو کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں گے. اور یہی ہمارے قائد کا پیغام تھا, یہی ہمارے مذاہب کا پیغام ہے, اور یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے. اور مسیحی برادری کے لیے آج میں سمجھتی ہوں کہ یہ دن ہمارے لیے ایک خوش آئند دن ہوگا کہ ہم سب مل کے اس کرسمس کو منائیں اور امن اور سلامتی کا پیغام سب میں بانٹیں.
بہت بہت شکریہ بینا گوئندی, یہاں ہمارے ساتھ ہیں. بینا آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. پیٹر جیکب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اب وہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے تو جی آپ کو کرسمس کے موقع پر ہم بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں, میری کرسمس ٹو یو. اور دوسری بات آپ کے لیے ہم نے سوال رکھے تھے تھوڑے جی, بالکل ہم آپ سے شروع کرنا چاہتے تھے اپنی پچھلی سیگمنٹ کو. تو آپ کا تعلق ہم نے بتایا لوگوں کو سینٹر فار سوشل جسٹس سے ہے, تو آپ ہی سے یہ ہم پوچھتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں اپنی اقلیتوں کی, مسیحی برادری کی, کیونکہ کرسمس کے حوالے سے ہم یہ پروگرام کے بارے میں بات کر رہے تھے, انٹر فیتھ ڈائیلاگ اور ہارمنی کی. تو آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں اس انٹرفیت ڈائیلاگ کے لیے, صبر و تحمل اور رواداری کے فروغ کے لیے کچھ کوششیں ہو رہی ہیں, اگر ہو رہی ہیں تو وہ کس حد تک مؤثر ہیں, کیا کہیں گے آپ؟
جی بہت شکریہ. پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خوشی کی بات ہے کہ آج کا دن خیر و عافیت سے گزر گیا ہے, اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو خدشات پائے جاتے ہیں ایسے دنوں پر اور تقریبات پر, اس کے حوالے سے کوئی ناخوشگوار خبر نہیں ملی. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کی مختلف سیاسی جماعتوں نے اور سیاسی قائدین نے ایک میسج بھیجنا چاہا ہے علامتوں کے ذریعے سے, جیسے کہ مزار قائد کے بعد ایک چرچ کو وزٹ کیا گیا بلاول بھٹو کی طرف سے, کراچی میں سینٹ پیٹرکس کو, حکومت کی طرف سے ایک ٹرین چلائی گئی ہے پشاور سے لے کے کراچی تک جائے گی جس کے اندر کرسمس کا میسج ہے, اور اس کے علاوہ لوگ اپنے تہنیتی پیغامات دے رہے ہیں. اس لحاظ سے ہم کچھ آگے آ گئے ہیں اس ماحول سے جو یہاں پر پریویل کر رہا تھا, اور ایک علامتی اظہار موجود ہے اس کشادگی کا اور اس قبولیت کا جو کہ ہر ایک کے دل میں ہونی چاہیے شہریوں کے متعلق. ہم قائد کی بات کر رہے تھے.
جی.
قائد اعظم نے یوں لگتا ہے کہ جیسے اپنی 11 اگست کی تقریر میں کہا, اس سے پہلے تحریک پاکستان کے حوالے سے جو 14 نکات اب انہوں نے پیش کیے اور قرارداد لاہور پیش کی, اس میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کا اس قدر شد و مد کے ساتھ ذکر ہوتا تھا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قائد اعظم تب بھی یہ جان گئے تھے کہ کسی بھی سماج میں کسی بھی ریاست میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ ایک ڈینومینیٹر ہوتا ہے, وہ ایک ڈیٹرمیننٹ ہوتا ہے.
جی.
کیسی ہے اس کی ذہنی صحت, کیسی ہے اس کی سمجھ کیسی ہے. اس اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ باوجود اس بات کے کہ کچھ ابھی کشادگی کہنا چاہیے کہ علامتی طور پہ اس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, حقوق کے اعتبار سے اس کا سبسٹینٹیو اظہار جو ہے باقی ہے. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں میں سندھ اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا تھا اور جبری مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے اس میں پابندیاں لگائی گئی تھی. اس کو خدشات اور خطرات کا سامنا ہے اس بل کو, اس قانون کو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ پورا نہ بن پائے اور اس میں تبدیلی کی جائے. تو اس لحاظ سے ہمیں آئین میں اور دیگر قوانین میں مذہبی اقلیتوں کے حوالے سے مساوات اور برابری کو یقینی بنانے کے لیے کچھ سبسٹینٹیو اقدامات کی ضرورت ہے.
اچھا چلیے, ایک اور یہی میرا اگلا سوال بھی تھا آپ سے, وہ آپ نے کافی اس کو بہتر انداز میں سارا ہی کور کر لیا, تو مجھے یہی آج آپ سے پوچھنا تھا جس کی آپ نے مثال بھی دے دی کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے جو قاعدے اور قوانین ہیں ان پر مناسب انداز میں عمل درآمد ہو رہا ہے یا اس سلسلے میں مزید اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. ایک کوئک کامنٹ کریے پھر ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں.
جی, اگر ہم محض 2 سال پہلے سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ججمنٹ آئی تھی 19 جون کو تصدق حسین جیلانی صاحب چیف جسٹس ان کے پاس کی ہوئی, اور ہم نے ایک ریسنٹ اسٹڈی دیکھی ہے کہ وہ 7 اقدامات کرنے کے لیے جو حکومت پاکستان کو کہا گیا تھا صوبائی حکومتوں, اور ان پر خاطر خواہ عمل درآمد نہیں ہوا.
جی.
اگر ہم دوسرا کوئی اور اس طرح سے انڈیکیٹر لینا چاہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ معاملات ابھی تک کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں.
بہت بہت شکریہ, سینٹر فار سوشل جسٹس کے پیٹر جیکب ہمارے ساتھ تھے. ایک دفعہ پھر جی کرسمس کے موقع پر آپ کے لیے بہترین خواہشات کا ہم اظہار کرتے ہیں اپنے مسیح بہن بھائیوں کے لیے بھی, اور اب ہم اپنی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, بہت بہت شکریہ. اور اب ہم آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ اس وقت ہیں مرزا حامد حسن, آپ سیکرٹری ہیں, فارمر سیکرٹری پانی اور بجلی کے, اور پچھلے گزشتہ پروگرام میں بھی پاک سندھ معاہدے کے بارے, سندھ تاس معاہدے کے بارے میں جب ہم نے بات کی تھی تو مرزا صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمیں کچھ ایسی وضاحت کی تھی جس سے کم مجھے بھی میری معلومات میں بہت اضافہ ہوا تھا اور کافی چیزیں واضح ہو کر سامنے آ گئی تھیں. آج بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں کیونکہ پاکستان نے عالمی بینک پر زور دیا ہے کہ وہ سندھ تاس معاہدے کے تحت بھارت کے ساتھ اس کے تنازع کے حل کے لیے اپنی ذمہ داریاں پورے کرے اور بین الاقوامی ثالثی عدالت کے چیئرمین کا تقرر کرے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عالمی بینک کے صدر جم یانگ کیم کے نام لکھے گئے ایک خط میں کہا کہ ثالثی عدالت کے چیئرمین کی تقرری میں خلاف دستور تاخیر کی جا رہی ہے جس سے 1960 میں طے پانے والے سندھ تاس معاہدے کے تحت پاکستان کو حاصل حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس سے پہلے گزشتہ پروگرام میں ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے وزراء کو ورلڈ بینک نے خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ اپنا آبی تنازعہ باہمی طور پر حل کرنے کا کیجیے اور متبادل ذریعے سے ثالثی کی کوشش سے یہ معاہدہ غیر فعال ہو سکتا ہے. آج یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. تو مرزا صاحب یہ بتائیے, پہلے تو السلام علیکم, بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو متبادل ذریعے سے, یہ جو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ متبادل ذریعے سے ثالثی کی کوشش سے معاہدہ غیر فعال ہو سکتا ہے, اس کی وضاحت کیجیے گا ذرا.
دیکھیے, میرے معاہدے کا میں جو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس کا تفصیل سے مطالعہ کیا ہے. میری نظر سے ایسا کوئی پروویژن نہیں گزرا کہ جس میں ایسا کہا گیا ہو کہ اگر یہ نہ ہوا مسئلہ, یہ تنازع حل نہ ہوا تو یہ معاہدہ غیر فعال ہو جائے گا. اس میں بینک کی جو ذمہ داری ہے
جی
وہ اپنی جگہ واضح طور پہ مینشن ہے کہ جب بینک سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ وہ اپوائنٹ کریں میوچل ایکسپرٹ یا پریزیڈنٹ آف دا کورٹ آف آربیٹریشن تو بینک ان کی ریکویسٹ پہ غور کرے گا اور ایک خاص معینہ مدت کے اندر اپوائنٹ کر دے گا. تو اس سلسلے میں بینک کی ذمہ داری اس حد تک ہی ہے اس میں.
اچھا
لیکن یہ کہ یہ کہنا کہ وہ آپس میں کوشش کریں کہ یہ مسئلہ حل کرنے کی, تو وہ کوششیں تو ساری ہو چکی ہیں. اصل میں جب وہ کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہی پھر بینک کو یہ مسئلہ ریفر کیا جاتا ہے. نیوٹرل ایکسپرٹ یا کورٹ آف آربیٹریشن کی نوبت اس وقت ہی آتی ہے جب دونوں پارٹیز آپس میں یہ مسئلہ طے کرنے میں ناکام ہو جائیں. تو جیسا کہ ہو چکا ہے کہ وہ آپس میں اس پہ کوئی معاہدہ نہیں کر سکیں, کوئی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں, تو تب ہی یہ بینک سے ریکویسٹ کی گئی ہے.
اچھا
اب یہ کہ اس وقت جو ماحول ہے اس میں کوئی امکان نہیں ہے کہ اگر دوبارہ سے یہ دونوں حکومتیں یا دونوں پارٹیاں کوشش کریں آپس میں ہی یہ مسئلہ حل کرنے کی, تو اس کے حل ہونے کا امکان پھر بھی نہیں ہے, واپس بینک کے پاس ہی جانا پڑے گا. تو اس لیے پاکستان نے واپس دوبارہ بینک کو لکھ لیا ہے کہ آپ اپنی جو آپ کا جو رول ہے اس میں ٹریٹی کے تحت, اس کے تحت آپ یہ اپوائنٹمنٹ کریے کورٹ آف آربیٹریشن کی چیئرمین.
اچھا دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ عالمی بینک آپ سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اپنے فرائض پورا کرنے میں کوئی کوتاہی کی ہے, کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ معاملہ دوبارہ بھجوایا گیا ہے اور اس کو اقوام متحدہ میں لے جانے کی کیا صورت ہے؟
ہاں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے پہ غور کیا ہے اور شاید ان کی رائے یہ ہو کہ یہ مسئلہ مزید ڈسکس ہونا چاہیے دونوں حکومتوں کے درمیان, دونوں پارٹیوں کے درمیان, اور شاید اس کا حل آپس کے ایگریمنٹ سے نکل آئے. اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی اس بات کی کہ وہ یہ کہیں کہ آپ پہلے یہ کوشش کر لیں اور پھر ہمیں بتائیں.
تو
یہ کوشش, تو بات یہ کہ جو دونوں ملکوں کا جو ایشو جو ٹیگ ہے وہ واضح ہے اور اس میں
مرزا صاحب کی شاید لائن بالکل ڈراپ ہو گئی ہے بات کرتے کرتے ایک دم. مرزا صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. جی مرزا صاحب ایک بات بتائیے گا, آپ کی بالکل آواز ہمارے تک نہیں پہنچ رہی کہ یہ جو اقوام متحدہ تک معاملے کو لے جانے کی بات ہوتی ہے اس کا مرحلہ کب آتا ہے؟
اقوام متحدہ تک بات لے جانے کی اس معاہدے میں تو کوئی میرے خیال ہے کہ ذکر نہیں ہے. اس کا تو جو ڈسپیوٹ میکینزم ہے وہ واضح ہے اور اسی تک یہ محدود رہنا چاہیے. اس کو آپ لے جانے کو کسی بھی فورم پہ لے جا سکتے ہیں, لیکن آپ جس فورم پہ کسی اور فورم پہ لے کر جائیں گے تو وہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب یہ ٹریٹی تو اس بات کا کہیں ذکر نہیں کرتی کہ یہ ہمیں ریفر کیا جائے, تو اس لیے یہ بے سود ہو سکتی ہے یہ کوشش کہ اس کو اقوام متحدہ میں کوئی بھی پارٹی جا سکتی ہے, سیکورٹی کونسل کو بھی یہ مسئلہ ریفر کیا جا سکتا ہے, اور اگر کسی ملک کے بنیادی مفادات متاثر ہو رہے ہیں تو کوئی چیز اس کو روکتی نہیں ہے اقوام متحدہ میں جانے سے. لہذا اگر خدا نہ خواستہ بینک جو ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں, تو پھر شاید پاکستان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں رہے گا کہ وہ یونائیٹڈ نیشنز میں لے جائے اس مسئلے کو, کیونکہ یہ ہماری ایگزسٹنس کا مسئلہ ہے. یہ پانی کا مسئلہ بہت ہی نازک اور بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے, لہذا پاکستان ہر فورم پہ یہ آواز اٹھائے گا, کیونکہ ہم یہ نہیں کسی صورت بھی برداشت کر سکتے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ کم کر دیا جائے یا روک دیا جائے ٹریٹی کے وائلیشن میں.
بہت بہت شکریہ مرزا حامد حسن صاحب ہمارے ساتھ تھے. مرزا صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. اور آئیے اب ہم بات کرتے ہیں اسی موضوع پر ڈاکٹر زبیر اقبال سے, وہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت, اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ذرا سا ایک وقفہ لیں گے اور پھر ہم مشرق وسطی سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ڈاکٹر زبیر, آپ کا عالمی بینک سے بھی تعلق رہا ہے. سندھ تاس معاہدے کے حوالے سے پاکستان نے یہ کہا ہے ورلڈ بینک کو کہ وہ اپنے اس سلسلے میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پورا کرے, تو کیا ورلڈ بینک کا کردار ہونا چاہیے اور کیا وہ یہ کردار بخوبی انجام دے رہا ہے؟ یہی ہم مرزا صاحب سے بھی پوچھ رہے تھے جو کہ پانی اور بجلی کے وفاقی سیکرٹری رہ چکے ہیں.
لیکن اس چیز کو سوچنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو انڈس بیسن ٹریٹی ہوئی تھی اس کا مقصد کیا تھا اور اس ٹریٹی میں پروویژنز کیا تھے. اس پروویژن کے تحت جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو مغربی دریا ہیں جن میں چناب, جہلم اور سندھ شامل ہیں, ان کا پانی صرف پاکستان کے استعمال میں آنا تھا, اس میں کسی قسم کی ریسٹرکشن نہیں لگنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو دو مشرقی دریا ہیں جن میں راوی اور بیاس شامل ہو جاتے ہیں, ان کو ہندوستان کے حوالے بیسیکلی کر دیا گیا تھا. اب ستلج اور ستلج اور راوی کو اب ہوا یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تحت اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو پھر وہ ڈسپیوٹ جو آربیٹریشن کی جو ایک کمیٹی بنتی ہے اس کے پاس جانا ہوتا ہے جو کہ ورلڈ بینک کے تحت ہے. لیکن اس وقت مشکلات یہ ہیں کہ ورلڈ بینک اس کو انفورس کرنے کے قابل نہیں ہے, اس لیے ورلڈ بینک وہ ہر قسم کا طریقہ نکال رہا ہے کہ تحت وہ اپنی ذمہ داریوں کو آگے بڑھا دے. مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اگر یہ آربیٹریشن پیدا بھی ہو جائے اور یہ کمیٹی بن بھی جائے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہو, اس کو انفورس کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے پاس کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے. ایسی کنڈیشن میں یہ پرابلم جو ہے, جو ایک اکنامک پرابلم ہے, وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک بنتی چلی جا رہی ہے اور اس کو اسی طریقے سے سوچنا ہوگا. کیا اس کے لیے یونائیٹڈ نیشنز جانا ضروری ہے؟ مجھے تو اس میں کوئی امید نظر نہیں آتی, کیونکہ یونائیٹڈ نیشنز جو ہے وہ افیکٹو ادارہ نہیں ہے. ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ان قسم کی پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی پارٹی اس کے ساتھ ایگری نہ کرے یا اس ایگریمنٹ کو توڑے تو آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی ہو آپ اس کو اس قسم کا نقصان پہنچا سکیں کہ وہ اس قسم کا کام نہ کرے. ان ادر ورڈز یہ وہ چیز ہے جس میں نیگوسیشن کی جاتی ہے آن دی بیسس آف پاور رادر دین بیسس آف ویکنس آف پرنسپل. پرنسپل جو ہے وہ اپنے مقام پہ ہے لیکن اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی کیونکہ اس میں نیشنل انٹرسٹ اور اکنامک انٹرسٹ شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے پاکستان کو اپنی اسٹریٹجی کو بدلنا ہوگا. یقیناً تمام دنیا میں اس کے متعلق بات کریں یقیناً, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نجی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو میجر ورلڈ پاورز ہیں جس میں امریکہ شامل ہے, رشیا بھی اب شامل ہو گیا ہے, چین بھی شامل ہو گیا ہے, اس کے ان کو شامل کرے اور اسی طریقے سے سولوشن پیدا ہوگا. اس سولوشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کس حد تک جو ریجنل ممالک ہیں وہ اس پرابلم کو اتنا سیریس سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیزن ہونے کے لیے تیار ہیں.
اچھا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, یہاں ہمارے ساتھ ہی رکیے گا. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد مشرق وسطی اپنی سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں. اور چھوٹا سا وقفہ.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ. اور اب ہم بات کرتے ہیں, جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم ترکی اور شام کے بارے میں بھی بات کریں گے. اقوام متحدہ میں جو قرارداد پاس ہوئی ہے اسرائیل کے بستیوں کی تعمیر کے خلاف, اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. آئندہ صورتحال کیا ہوگی؟ ڈاکٹر زبیر اقبال ایک بڑا نام ہمارے پروگراموں کا ممتاز تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ساتھ دیں گے ندیم جعفری جو کہ کانفلکٹ ریزولیوشن کے اوپر تحقیق کرتے ہیں, اور وہ بھی ہمارے ساتھ ان سوالوں کے جواب دیں گے. ترکی کا کہنا یہ ہے کہ ہفتے کے روز حلب سے شمال مشرق میں کوئی 20 کلومیٹر کی مسافت پر الباب کے علاقے علاقے میں اس نے فضائی حملے کیے ہیں اور داعش کے 68 عسکریت پسندوں کو ہلاک کر دیا ہے. اور ترک جنگی لڑاکا طیارے انتہا پسندوں کے ساتھ لڑنے والے باغیوں کی مدد کر رہے تھے. ترک حکومت فری سیرین آرمی نامی گروپ کی مدد کر رہی ہے. شام کے صدر بشار الاسد کا مخالف یہ گروپ دمشق کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب اگر اب یہ بتائیے گا کہ شام میں اس وقت ہم ہمیشہ یہی بات کرتے آئے ہیں کہ بڑی صورتحال پیچیدہ ہے. اب کچھ عرصے سے روس کی اور ایران کی حمایت کی وجہ سے اور یہ اور بشار الاسد کی اپنی حکومت کے ساتھ مل کر جو باتیں ہوئیں اس کی وجہ سے صورتحال میں کچھ تبدیلی ہوئی, لیکن اگر ابھی بھی شام میں ترکی فری سیرین آرمی گروپ کی مدد کر رہا ہے جو کہ صدر بشار الاسد کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا ہے, تو پھر یہ صورتحال شام میں جاری اتحاد کی کوششوں کے مخالف نہیں ہو جاتی؟
دیکھیے مخالف بھی ہے اور نامخالف بھی ہے, اور اس لیے کہ جو اگریمنٹ فار ایگزامپل جو ابھی ماسکو میں ہوا ہے اس اگریمنٹ کے تحت تمام ممالک جس میں ترکی شامل ہے, ایران شامل ہے, سیریا شامل ہے اور اس کے ساتھ آف کورس روس شامل ہے, وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھنے کی پورا حق رکھتے ہیں. ان کی بیسک اگریمنٹ یہی تھا کہ جہاں تک ہو سکے آپ پیسفل نیگوسیشنز کے تحت سولوشنز پیدا کیے جائیں, اور سیریا کی جو نیشنل انٹیگریٹی ہے, فزیکل انٹیگریٹی اور سوورینٹی, اس کو قائم رکھا جا سکے. ایسی کنڈیشن میں یہ ممالک جس میں ترکی شامل ہے اگر وہ اپنے سپورٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ ٹرکش جو سیریا آرمی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں سیرین گورنمنٹ کو کہ حالانکہ ان کا اس وقت پلہ بھاری ہے لیکن وہ اس سپورٹ کو اپنے قائم رکھیں گے تاکہ وہ سیریا کے اندر جو اگریمنٹس پیدا ہوں گے اور جو نئی گورنمنٹ بنے گی اس پہ ان کا انفلوئنس قائم رہے.
اچھا, تو شام کے شہر حلب میں بڑا سخت بنیادوں پر انسانی بحران کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کو دور کرنے کے لیے جو کوششیں سر دست اس وقت کی جا رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں ڈاکٹر اقبال کہ وہ مؤثر ہیں؟ لڑائی تو رک جائے گی لیکن اس کے نتیجے میں جو ساری صورتحال سامنے آئی ہے, ایک بالکل تباہ حال شہر, ایک بے انتہا جسے کہنا چاہیے تباہ حال حالت میں لوگ وہاں کے, تو اس کو کس طرح سے پورا من صورت کی طرف لے جایا جائے گا شام کے لیے؟
بات وہی آ جاتی ہے کہ جو بیسک پرابلم اگر آپ حل نہیں کرتے تو پھر اس قسم کی مشکلات اور بڑھتی چلی جائیں گی اور سامنے آتی چلی جائیں گی. اس شہر میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا لیکن اس کو کسی نے خاص اہمیت نہیں دی تھی. چونکہ اب الیپو کی پرابلم سالو ہو گئی ہے بڑی حد تک, کیونکہ وہ گورنمنٹ نے قبضے میں لے لیا ہے, تو اب جو ایشوز ہیں وہ دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے جس میں یہ شہر بھی شامل ہے اور ادلب بھی شامل ہے. تو ایسی کنڈیشن میں دیکھنا یہ ضروری ہے کہ کس حد تک بیلنس آف پاور قائم کیا جا سکتا ہے, اس کی بیسس پر سولوشن پیدا ہوں. یہ جو اس قسم کے آپ کو ایونٹس نظر آ رہے ہیں یہ کانسیکوینسز ہیں, کازز نہیں ہیں. اس لیے کاز کو سالو کرنا ضروری ہے, اس کے لیے بیلنس آف پاور کو بنانا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ترکیوں نے وہاں پر اپنی پوزیشن کو قائم کرنا ہے تو ان کو یقیناً طور پہ ویپنز بھی سپلائی کرنے ہوں گے اور اپنی ملٹری سپورٹ بھی دینا ہوگی, اور اس کنڈیشن پہ رشیا کو بھی یہ ضروری ہوگا کہ وہ اس کو ایک ہوسٹائل قسم کی کنڈیشن نہ سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیا کو آسام گورنمنٹ پہ یہ انفلوئنس ڈالنا ہوگا کہ وہ کمپرومائز کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کمپرومائز کے تحت پھر وہ اسے کہتے ہیں پاور شیئرنگ کرے. اگر وہ پاور شیئرنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی حد تک ترکی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کام ہو جاتے ہیں, اور جس کے بعد پھر ان کو بھی ضرورت نہیں رہتی کہ وہ سیرین آرمی جو اس قسم کے دوسرے گروپس کو سپورٹ کرے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات جو ترکی کے لیے آ جاتی ہے, جیسے آپ کو معلوم ہے وہ کردش ریبیلین ہے, اس کردش ریبیلین کو ختم کرنے کے لیے اگر اس قسم کی بیلنس آف پاور پیدا ہوتا ہے اس سیریا میں, تو پھر اس کے بعد کرد سیریا کو اس کام کے لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ وہ ترکی کے اوپر انفلوئنس کرے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ قسم کی بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کے معاملات ہیں جن کی سولوشن ملٹری تو نہیں ہے. اب اس کی پولیٹیکل سولوشن یا اسٹریٹجک سولوشن پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ رشیا جو کہ اس وقت ڈومیننٹ پاور ہے اس علاقے میں, وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ کے پاس اس وقت کوئی جسے کہنا چاہیے بیلنس آف پاور کو مینٹین یا اس کو بدلنے کے لیے کوئی خاص اس وقت انسٹرومنٹ نہیں ہے, تو اس لیے دیکھنا ہوگا کہ آئندہ کیا ہوتا ہے.
اچھا, ندیم جعفری صاحب نے ابھی ہمیں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. السلام علیکم ندیم. میں جی ٹھیک ہوں. تو جی ہم بہت شکریہ جی آپ کا. ہم بات کر رہے ہیں شام کے بارے میں, ہم نے آپ کا تعارف بھی کرایا کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے. آپ کے خیال میں, ڈاکٹر اقبال ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے تھے کہ کہاں پر کیا پیچیدہ صورتحال جو شام کی رہی ہے اس کو کس کس طرح سے حل کرنے کی اور یا تصفیہ کی طرف لے جانے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے خیال میں شام جیسے جنگی تنازعات اور خانہ جنگی سے تباہ حال ملک کے لیے کانفلکٹ ریزولوشن کے تحت کی جانے والی کوششوں کی کامیابی ابھی تک بہتر طور پر سامنے کیوں نہیں آ سکی, مؤثر ثابت کیوں نہیں ہو سکی, اتنا وقت کیوں لگ گیا اس کو؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں, سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اقبال صاحب کی ایک بات کو انڈورس کروں گا کہ انہوں نے, میں ان کو سن رہا تھا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اس وقت جو ہے ترکی کا, کیونکہ کردستان ورکر پارٹی جو ہے شام اس کو سپورٹ کر رہا ہے, ترکی کا یہ بھی مسئلہ ہے, ریجنل ہے, بالکل ہے, وہاں کا جو ہے سٹیک ہولڈر ہے ترکی, لیکن ایشو اس لیے ابھی تک سالو نہیں ہو سکا کہ جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے, جن میں ظاہری بات ہے کہ امریکہ ہے, رشیا ہے, رشیا تو سین میں بہت بعد میں آیا, لیکن امریکہ نے کیونکہ وہاں پہ اس ایشو کو جو تاثر مل رہا ہے کہ فری سیرین آرمی کو جیسے سپورٹ کیا گیا اور اس کے بعد آئیسس کو موقع ملا آگے آنے کا, اس وقت اس تنازع میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بہت پیچھے جا چکا ہے اور صورتحال اس وقت زیادہ رشیا کے حق میں ہے. ترکی کا رول بھی میں اس میں محدود اب دیکھ رہا ہوں, ان کو آن بورڈ رکھے گا رشیا, کیونکہ رشیا اور ترکی کے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں, لیکن کیونکہ ترکی کا پرابلم یہ ہے اس کے بڑے جو ہے ڈیپ روٹیڈ کانفلکٹ ہیں سیریا کے ساتھ, اس کا سیکنڈ ورلڈ وار سے چلا آ رہا ہے, کہ جیسے ہی ترکی اور شام کے درمیان تنازع, دوسری جنگ عظیم کے درمیان زیادہ شدت آئی ان تنازعات میں جنہیں ابھی تک حل نہیں کیا جا سکتا, اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ترکی کا صوبہ جو ہتے ہے جس پہ شام اپنا, وہ کہتا ہے اپنا حق جتاتا ہے, اور شام نے آج تک اسے ترکی کا حصہ تسلیم نہیں کیا. دوسرا شام کا یہ موقف ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ترکی کا, یہ اس کا حصہ رہا ہے 1930 سے, پھر یہ فرانس کی مدد سے ترکی کے پاس چلا گیا. شامی حکومت جو ہے یا شامی عوام جو ہے وہ وہاں پہ کردستان ورکر پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. پانی کا تنازع ہے, یہ وجہ ہے کہ ترکی وہاں پہ انوالو ہے, لیکن جیسے اب کیونکہ الیپو میں یا ادلب میں کنٹرول حاصل ہو گیا, وہاں پہ وہ لوگ ڈسپرس ہوئے ہیں, چلے گئے ہیں ادلب کی طرف, لیکن اب الیپو پہ کنٹرول ہے رشین فورسز کا, ہے سیرین جو ہے آرمی کا, جو سرکاری فورسز ہیں ان کا ہے, اور کافی حد تک وہ پا گئے ہیں. اگر ہم اس تنازع کو ساتھ دیکھتے ہیں کہ جو نئی امریکی ایڈمنسٹریشن ہے جو رشیا کے ساتھ اب بہتر تعلقات, ماسکو کے ساتھ بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں, اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ نئی امریکن ایڈمنسٹریشن کوئی خاص رول ادا کر سکے گی. میں یہ سمجھتا ہوں یہ تاثر مل رہا ہے امریکہ واشنگٹن کی طرف سے بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب آئیسس پہ فوکس کیا جائے اور بشار کو رہنے دیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ ڈیپ روٹیڈ کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ کا, میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا, ہم اس تنازع میں ترکی کے ساتھ ساتھ اسرائیل کو نہیں بھول سکتے.
جی ابھی ہم اسی کی بات کرتے ہیں, جی ابھی اسی کی بات آگے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی اس قرارداد پر ووٹنگ سے اعتراض کیا جس میں اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں آباد کاری کی اپنی سرگرمیاں روکنے کا مطالبہ کیا گیا تھا. منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور ہونے کے بعد اپنے ٹویٹ میں ایک پیغام میں کہا کہ 20 جنوری کے بعد حالات مختلف ہوں گے. ڈاکٹر زبیر, سب سے پہلے اسی پر بات کرتے ہیں, کس نوعیت کی تبدیلیوں کی توقع کرنی چاہیے منتخب صدر کے اس بیان کے تناظر میں؟
میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو
یہ ڈاکٹر زبیر سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی, پھر اس کے بعد میں آپ سے بھی آپ کا لیتی ہوں پوائنٹ آف ویو.
یہ دیکھیں دو بڑی اہم چیزیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے
جی.
ایک تو یہ کہ جہاں تک پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ کا تعلق ہے, انہوں نے اپنی پوزیشن کو بڑا کلیریفائی کر دیا ہے. اس پوزیشن کے تحت انہوں نے
دو اقدامات لینے کے متعلق کہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اب تک ٹو نیشن پالیسی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی. اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے دو فیصلے کیے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جیروسلم کو وہ امریکن ایمبیسی کو جیروسلم میں موو کر دیا جائے گا, جس کا مطلب یہ ہے کہ افیکٹولی وہ اس پورے علاقے کو یونیفائیڈ اسٹیٹ سمجھتے ہیں اور سمجھیں گے, جس میں کہ جیروسلم ایک کیپٹل ہوگا اور وہ اسرائیل کا کیپٹل ہوگا. دوسری بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک فلسطینیوں کا تعلق ہے ان کو خود کمپرومائز پیدا کرنے ضروری ہوں گے, ان میں کوئی اور انفلوئنس نہیں کرے گا, یہ ان کے درمیان اور اسرائیل کے درمیان ہوگا. ایسی کنڈیشن میں جب آپ ان ایکولز کو کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نیگوسیشنز کریں تو پھر سولوشنز پیدا نہیں ہوتے, صرف ٹینشن ہی بڑھتی ہیں. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اگر وہ اپنی اس پوزیشن پہ قائم رہتے ہیں تو پھر آئندہ مشکلات زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی, کیونکہ جہاں تک اس ریزولوشن کا تعلق ہے وہ اسی صورت میں افیکٹو ہو سکتا ہے اگر میجر پاورز اس کو انفورس کرنے کے قابل ہوں. اگر امریکہ اس کو انفورس نہیں کرتا تو پھر یہ اگریمنٹ جو ہے وہ یہ کسی کام کا نہیں رہتا.
اچھا اب بات کیجئے ندیم, اب آپ جواب دیجئے گا کہ 20 جنوری کو منتخب صدر کے صدارتی منصب سنبھالنے کے بعد امریکہ اسرائیل تعلقات کی نوعیت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
امریکہ اور اسرائیل کی بالکل میں ڈاکٹر صاحب کو پھر انڈورس کرنا چاہوں گا, بڑا واضح کہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں کہ اب فلسطینیوں کو اسرائیل کے زیر کنٹرول رہنا ہوگا. ایک بات تو یہ انہوں نے بڑی کلیئر کر دی ہے کہ جو دو ریاستی حل تھا اس کا کوئی جو ہے اب میرے خیال میں وہ اس تھیری کو ختم کرنے جا رہے ہیں. دوسرا وہ ایک اور بڑا جو ڈسپیوٹڈ ایشو ہے جو یروشلم کا کہ وہ تل ابیب سے وہاں پہ اپنی امبیسی شفٹ کریں گے اور اس کو وہ اپنے ان چار سالوں میں وہ چاہ رہے ہیں کہ جو یروشلم کا ہے وہ اسرائیلی خواہشات کے مطابق ان کا کیپیٹل قرار دے دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا براڈر پکچر میں چلا جاؤں گا. میں یہ دیکھتا ہوں کہ مڈل ایسٹ میں اسرائیل اس وقت جو ابھی ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے جو آپ ذکر کر رہے تھے, پہلی بات تو یہ میں کہوں گا کہ اس میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کے خلاف یہ جو سلامتی کونسل میں پاس ہوئی ہے یہ قرارداد یہ کوئی مسئلہ کے حل میں کوئی کردار ادا کرے گی اور اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں سوائے اس کے کہ اسرائیل کو اوباما ایڈمنسٹریشن کی طرف سے سپورٹ نہ ملنے پہ شرمندگی اٹھانی پڑی ہے. لیکن اقوام متحدہ میں کہتا ہوں کہ جو یونائٹڈ نیشن ہے اس کی جتنے بھی ریزولوشن آئی ہیں فیصلے آئی ہیں یہ صرف یہ پوری دنیا میں یہ تاثر بڑی تیزی سے پھیلا ہے اور پایا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو ہے امپورٹنس یا اس کی افادیت ہے وہ صرف ویسٹرن کنٹریز کے لیے ہے. میں ایک اور مثال دوں گا, یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کونسل نے 2006 سے 2013 کے درمیان 45 ایسی ریزولوشن پاس کی جس میں اسرائیل کی انہوں نے براہ راست اس کو کنڈیم کیا. اسی سیکیورٹی کونسل نے جس نے یہ کل 14-0 کے دو دن پہلے اس نے یہ ریزولوشن پاس کیا ہے, اسی سیکیورٹی کونسل نے 1967 سے 1989 کے دوران 131 ریزولوشنز پاس کی جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اس کی اگریشن کو کنڈیم کیا گیا. اس کی جو اب اسرائیل میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ اس کی صرف وہاں پہ بستیاں تعمیر کرنے کا فلسطینیوں کو تو وہ ویسے دبا چکے ہیں, اب وہ ان کو دھکیل چکے ہیں, کیمپوں میں رہتے ہیں, آپ ان کو گھروں سے نکال باہر کرتے ہیں, پھینک دیتے ہیں, اب وہ ایک میل دور دیکھ رہے ہیں ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں, وہاں پہ نئی بستیاں بن رہی ہیں, اب ان کے عزائم اپنی سرحدوں کو بڑھانے کے ہیں. آپ بھول رہے ہیں کہ گولان ہائٹس کی طرف سے جو اس وقت پکچر گریٹر گیم کی جو انفارمیشن آ رہی ہے مڈل ایسٹ میں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایک گریٹر گیم کی طرف بڑھ رہی ہے مڈل ایسٹ میں اور اس کا صرف یہ دو ریاستی حل کو نہ صرف ختم کرنا ہے بلکہ اسرائیل کی سرحدوں کو ایکسپینڈ کرنا ہے. شاید وہ سیریا کی صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں.
جی ڈاکٹر زبیر سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی بات یہ ہو رہی ہے, تجزیہ کار عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ بستیوں کی تعمیر کے جاری رہتے ہوئے امن کے عمل کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا, تو فلسطین اور اسرائیل کی دہائیوں پر پھیلا ہوا یہ تنازعہ حل کرنے کی جو صورتحال اب ہم سامنے نظر آ رہے ہیں, یا آنے والی امریکی انتظامیہ کے جو کہنا چاہیے حکمت عملی, متوقع حکمت عملی ہے, اس کو دیکھتے ہوئے تو کیا اب اس کو بھول جانا چاہیے کہ اس تنازع کو بھی حل کرنے کی کوئی کوشش ہوگی, یا یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا؟
دو تین چیزیں بہت اہم ہیں جن کے متعلق سوچنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ بہت سے ملک مغرب میں اور مشرق میں اب اس مقام تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اس پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے کچھ اہم قسم کے سٹیپس لیے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل جو انویسٹمنٹس ہوتی تھیں اسرائیل میں, ان میں اب کمی آنی شروع ہو گئی ہے. وہ انویسٹمنٹس جو مغربی ممالک سے اور مشرقی ممالک سے آتی تھیں اب وہ کم ہو رہی ہیں, جس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی اکانومی جو ہے وہ کمزور ہوگی. اس میں وقت لگے گا لیکن وہ کمزور ہوگی, اور جیسے وہ کمزور ہوگی اس کو کمپرومائزز کرنے ضروری ہو جائیں گے تاکہ وہ انویسٹمنٹ حاصل کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خطرہ ہو جاتا ہے کہ اسرائیل سے کیپٹل فلائٹ شروع ہو جائے. اگر اسرائیل سے کیپٹل فلائٹ شروع ہوتی ہے اور انویسٹمنٹس کم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی فلسطینی پاپولیشن بڑھتی ہے تو پھر آپ اپارتھائیڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لانگ ٹرم میں اگر کوئی سولوشن پیدا ہوگا تو وہ ساؤتھ افریقہ کا قسم کا سولوشن ہوگا, جس کے تحت اپارتھائیڈ خود بخود کمپرومائز کرے گی اور اس کی جگہ پر ڈیموکریٹائزیشن ہوگی. اور جیسی ڈیموکریٹائزیشن ہوتی ہے میجورٹی جو ہے وہ پاور میں آ جاتی ہے, جس میں فلسطینی ہی صرف شامل نہیں بلکہ پروگریسو قسم کے اسرائیلی بھی اس میں شامل ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ سنگل اسٹیٹ کے متعلق سوچتے ہیں تو اس میں بہت وقت لگتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اس میں کانفلکٹ زیادہ پیدا ہوتے ہیں اور جو کمپرومائز آتے ہیں وہ بہت خون خرابے کے بعد آتے ہیں, جیسے کہ آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ میں ہوا.
اچھا ندیم, آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ عرب ملکوں کی بہت ساری تنظیمیں ہیں, عرب ملکوں کے پاس بڑے وسائل ہیں, عرب ملک کو کافی حد تک اپنے مسائل کو حل کرنے کی ان کو ضرورت ہے. آپ نہیں یہ دیکھتے کہ اس سلسلے میں عرب لیگ کو یا او آئی سی کو اس سلسلے میں کوئی اپنا بہتر طور پر, فعال طور پر کوئی لائے عمل تیار کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ اسرائیل فلسطینی مسئلے کو حل کرنے کی کوئی بہتر صورت سامنے آ سکے؟ یہ تنظیمیں کیا کرتی ہیں, ان کا کردار کیا ہے؟
میں ایک بات کہنا چاہوں گا, ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ عرب دنیا میں جو اس وقت زیادہ تر حکومتیں ہیں وہ پپیٹ حکومتیں ہیں. اس کی مثال, حالیہ مثال یہ ہے کہ مصر کے جو السی سی صاحب ہیں, جنرل السی سی, جن کو برادرہڈ کے بعد ان کے صدر مرسی کے بعد لایا گیا, کیونکہ جو سچویشن چینج ہو رہی تھی. مصر ایجپٹ نے ہی وہ ریزولوشن جو ابھی حال میں پاس ہوئی ہے پیش کی تھی, اور اسی ملک نے واپس لے لی,
کیونکہ وہ تو ٹرمپ صاحب نے ان سے بات ہوئی تھی نا, ان کی امریکہ کے ساتھ بات ہونے کے بعد.
یہ تنظیمیں ایک فرضی طور پہ اپنا وجود قائم کرنے کے لیے یا لوگوں کے جذبات کو وہاں پہ اپنی مینٹین رکھنے کے لیے اپنی لیڈرشپ ان کو تو کر رہی ہیں, لیکن زیادہ جو میں سمجھتا ہوں اور دیکھا جا رہا ہے پچھلے کئی دہائیوں سے کہ یہ زیادہ تر مغربی بھی ممالک کے زیر اثر ہیں. یہی وجہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز وہاں پہ ڈیموکریسی کا کوئی ایسا نہیں لے کے آتے. جہاں پہ بھی انہوں نے یہ اسپرنگ کا, عرب اسپرنگ کا جو مصر میں حسنی مبارک سے جان چھڑوا کے جو انہوں نے اس کا دیکھا ریزلٹ, اس کے فوری بعد ایک سال کے اندر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ایک نیا تجربہ انہوں نے کیا, لیکن اس کے بعد فوری طور پہ وہ السی سی کو لے کے آئے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک طرف اسرائیل ہے, وہاں پہ جارڈن ہے, جارڈن بڑا دے آر ویری ان اے کمفرٹ زون وہ نتنیاہو کے ساتھ ان کے ساتھ ہے. مسئلہ اصل بیچارے فلسطینیوں کا ہے, ان کو اسکیٹرڈ کر دیا گیا ہے, وہ وہاں پہ کیمپوں میں رہ رہے ہیں. اب یہ آگے یہ چلتا رہے گا, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شاید ایک نیا مڈل ایسٹ میں انفتادہ یہ شروع ہو جائے گا, ایک نئی وار شروع ہو جائے گی. ہم کانفلکٹ ریزولوشن تو میں نہیں سمجھتا ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ کبھی بھی ایک ریزولوشن میں نے دیکھا ہو دنیا کے کسی بھی خطے میں, چاہے آپ ڈی آر سی لے لیں, اس کو کانگو کو لے لیں, کولمبیا کو لے لیں. ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے, ٹرانسفارمیشن بھی وہی ہوتی ہے. میں یہاں پہ ڈاکٹر جان لیڈرک
جی, دنیا کے ندیم اس وقت ہمارے پاس اب وہ نہیں, ہمارا میرا بالکل آخری میرا, میں آپ سے معذرت چاہوں گی کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے, بات ہمیں یہیں پہ ختم کرنا پڑے گی. ڈاکٹر زبیر اقبال اور ندیم جعفری کو ہم بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ لوگوں سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. آج کے پروگرام جہاں رنگ کا وقت اب ختم ہوتا ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر اسور امام تھے اور انجینئر تھے نک ایوانوف. بہجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. آپ سے میری ملاقات ہوگی کل پھر اسی پروگرام میں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.